بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها وقال الله سبحانه وتعالى ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج شعبان المعظم کی 6 تاریخ 1445 ہجری اور 16 فروری 2024 اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی میں ایک موقع پھر عطا فرمایا کہ اپنے گھر میں حاضری نصیب فرمائی اور جمعہ کی نماز کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان مبارک کے درمیان میں ایک ماہ ایسا ہے، ایک مہینہ ایسا ہے جس میں لوگ نیکیوں سے عمومی طور پر غافل رہتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پروردگار کے حضور پیش کیا جائیں تو میں روزہ کی حالت میں ہوں. یہ اس ماہ کی 15ویں تاریخ جس کو لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں اس طرف اشارہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے ساتھ ایک دعا بھی سکھلائی ہے جو ہم گزشتہ ماہ سے بتلاتے آ رہے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے پروردگار، اے اللہ، ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں اتنی مہلت اور زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان مبارک کو حاصل کر لیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ شعبان کے اندر روزہ کی ترغیب اس وجہ سے بھی دی کہ رمضان مبارک سے پہلے انسان کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے اور ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ سحری کا وقت کیا ہے اور افطاری کا وقت کیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں ایک خصوصی ارشاد یہ بھی فرمایا کہ تم اس شعبان کی تاریخ کو یاد رکھو. دو وجہ سے، ایک یہ کہ جب اس ماہ شعبان کی تاریخ ہمیں یاد ہوگی تو پھر رمضان المبارک کی آمد اور اس کی ابتدا کے بارے میں کوئی تنازع اور کوئی گڑبڑ اور کوئی اس میں غلط فہمی نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ پہلے سے ہی ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ یہ ماہ کی 29 تاریخ ہے یا 30ویں، تو اس کے مطابق پھر رمضان مبارک کی ابتدا میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہیں آئے گی. اور دوسری وجہ اس ماہ شعبان کی تاریخ کو یاد رکھنے کا مقصد یہ بھی کہ ہمیں رمضان مبارک کا اشتیاق اور شوق پیدا ہو کہ اب رمضان مبارک میں کتنے دن اور ایام باقی رہ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جملہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس ماہ شعبان کے پہلے حصے میں تو تم روزے رکھا کرو، لیکن اس کے دوسرے حصے میں تم روزے نہ رکھو. یہ خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جو صرف اس ماہ شعبان میں ہی روزے رکھتے ہیں اور بقیہ سال ان کی عادت نہیں ہے روزے رکھنے کی، یعنی ایام 20 کے روزے رکھنے کی، یا سوموار پیر کے دن اور جمعرات کے دن کے روزے رکھنے کی، یا ویسے ہی کوئی قضا روزے رکھ رہا ہے، یا کوئی ویسے ہی نفلی روزے رکھ رہا ہے. تو اگر کسی کی یہ عادت پورے سال میں نہیں ہے تو اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور عمومی طور پر بھی اس کا حکم فرمایا کہ اس کا جو نصف آخری ہے ماہ شعبان کا، اس میں روزے اس وجہ سے نہ رکھے جائیں کہ انسان کی قوت اور انسان کی طاقت اور نشاط رمضان مبارک کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے بحال رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نفلی روزے میں انسان مشغول ہو کر پھر رمضان مبارک کے جو فرائض ہیں، فرض روزے ہیں، اس سے کمی کوتاہی واقع ہو جائے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن کی روزے کی بھی ممانعت فرمائی ہے، کو اس کو لیلۃ التشکیک کہا جاتا ہے، کہ عمومی طور پر جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے یہ تو اس کے اختتام اور ابتدا کا انحصار ہلال کے نمودار پر ہونے پر اس کے کب وہ نظر آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ بعض اوقات اگر ہمیں نئے مہینے کا چاند نظر نہیں آ رہا، نہیں آیا، تو اس میں پھر پتہ نہیں چلتا بعض اوقات کہ آیا یہ 30 پورے ہوئے ہیں یا 29 پر ہی اگلا مہینہ شروع ہو گیا. تو اس وجہ سے کہ کہیں لوگ جو ہے شعبان اور رمضان کے روزے کے بیچ میں پڑھ کر اپنا روزہ خراب نہ کر لیں، تو اس وجہ سے اس کا بھی منع فرمایا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی جو گنتی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں رمضان مبارک سے پہلے، اس میں یہ جو جتنی بھی نیکیوں کی عادات ہیں اس کو اس وجہ سے بھی ہم ان کو برقرار رکھیں، ایک عادت بنائیں تاکہ رمضان مبارک میں ان کو بجا لانا، ان پر عمل کرنا کوئی دشوار نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، کوئی مشکل پیش نہ آئے. اگر ہمیں پہلے سے ہی روزہ رکھنے کی عادت ہے، پہلے سے ہی صبح کو سحری کے وقت بیدار ہونے کی عادت ہے، اور پہلے سے ہی اس بات کا علم ہے کہ سحری کا وقت کیا ہے، پہلے سے ہی اس بات کا علم ہے کہ افطار کب ہوتا ہے، اور پہلے سے ہی اس بات کا علم ہے کہ اس اپنا نظام الاوقات کھانے پینے کا اور جاگنے اور سونے کا کیا کرنا ہے، تو پھر رمضان مبارک میں ذرہ برابر بھی انسان کو کوئی دشواری، کوئی دقت، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو یعنی ایک قسم سے یہ جو دعا سکھلائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب اور شعبان میں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو یہ گویا کہ رمضان مبارک کی تیاری ہی کا ایک ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ایک ہم ذہنی طور پر بھی تیار ہو جائیں اور بدنی طور پر بھی ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور پریکٹیکلی عملی طور پر بھی ہم رمضان مبارک کے لیے تیاری کر لیں، تاکہ جو اہم فریضہ ہے ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا، اس کو ہم بسہولت اور بآسانی انجام دے سکیں. آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی دو آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، ایک سورۃ البقرہ اور دوسری سورہ جن کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ کون ایسا شخص ہوگا جو ظالم، یعنی کون ایسا ہے جو ظلم اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، مِمَّنْ جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے، مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ کہ اللہ کا نام اس میں لیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اور وہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کا ذریعہ بنے یا اس کو ویران کر دے، وَسَعَى فِي خَرَابِ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ بلکہ ان کے لیے تو یہ حکم تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں اس طریقے سے داخل ہوتے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے. اصل میں اس آیت کریمہ کو جو سیاق و سباق ہے، یہ اہل نصارہ کو اس بات کی طرف تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب بخت نصر عراق سے بیت المقدس گیا اور اس نے جا کر وہاں کی مقامی آبادی کو تہس نہس کیا، قتل و قتال کیا، اور بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا، اور وہاں خنزیر اس نے باندھ دیے اور دیگر گندگی پھیلا دی، تو اس طرف یعنی عیسائیوں کو نصارہ کو اس بات کی آر دلائی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے اس مقدس جگہ، چونکہ وہ نصارہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ہمارے لیے بیت اللہ ہے، جیسے ہمارے لیے بیت اللہ ہے، کعبہ ہے اور مقدس اور محترم جگہ ہے، تو ایسا ہی عیسائیوں کے لیے بھی ویسا ہی وہ تھا. تو لیکن انہوں نے اپنی اس مقدس جگہ کو وہ بھول گئے، پس پوچھ ڈال دیا. تو لیکن مفسرین، چونکہ قرآن مجید کے جتنی بھی باتیں ہیں وہ عمومی ہوا کرتی ہیں، تو کوئی بھی کسی بھی اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرتا ہے اور اللہ کے گھر کے تقدس کو زیر و زبر کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اس میں کوتاہی بجا لاتا ہے، تو وہ سارا وہ سب اس کے زمرے میں آتا ہے، اس آیت کریمہ کے مصداق وہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی بھی ایسی انسان کو اپنی زندگی میں ایسا فعل اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے گھروں کی حرمت کو پامال کرے. اور جو دوسری آیت کریمہ پڑھی ہے سورۃ الجن کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، تم ان مساجد میں اللہ کے گھروں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور عبادت نہ کرو. یعنی وہ جگہیں اس لائق ہیں کہ صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز روا نہ رکھی جائے. تو یہ بتا دیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ مساجد کے اندر کیا کرنا ہے، کون سی عبادت کرنی ہے. عبادت صرف وہی کرنی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی پر مشتمل ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرنا اللہ کے گھروں میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کی مساجد میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی کا سبب بنے. اب چند احادیث بھی ہیں مساجد کی فضیلت پر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے خالص اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر اور مکان بنا دیں گے. تو یہ فضیلت کے انسان زمین پر اس دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنا رہا ہے اور اللہ کے لیے گھر بنا رہا ہے، اللہ کا عبادت خانہ بنا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے عوض، اس کے معاوضے میں جنت میں اس کے لیے مکان بنا رہا ہے. اور ایک حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے گھر کے لیے انسان نے کوئی جگہ بنائی یا اس میں اتنا حصہ لیا کہ بھائی انسان پرندے کے گھونسلے کے برابر کسی مسجد کو بنانے میں، اس کی تعمیر میں، اس کی مرمت میں، اس کی دیکھ بھال میں اتنا بھی اس نے مال لگا دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر بھی جنت میں اس کے لیے مستقل اس کے عوض گھر بنا دیتے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک انسان مستقل پورا اپنے گھر بنائے، اللہ کا یعنی مسجد بنائے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک انسان میں بعض اوقات یہ اتنی وسعت نہیں ہوتی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انسانوں کو اس عظیم اجر سے محروم بھی نہیں رکھا ہے۔ اور بھی اس طرح جو ہے مساجد کی فضائل بیان فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آبادی پر گزر ہوا تو وہاں وہ لوگ مسجد اللہ کا گھر بنا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم اس کو کشادہ بنانا، تم اس کو وسیع بنانا، یعنی جب بھی انسان مسجد بنانے کا ارادہ کرے تو مد نظر یہ ہو کہ میں نے مسجد کو یہ نہیں کرنا کہ مزین بنانا ہے۔ ہاں صحیح ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا بنائے اور ایسا بنائے کہ جو جاذب نظر ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں بیل بوٹے بنائے اور پھر جو ہے نمازیوں کے لیے وہ توجہ ہٹنے کا سبب بن جائے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات اشارہ فرمائے کہ تم اس کو کشادہ بنانا، زیادہ بڑا بنانا، کہ تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کے لیے یہ تنگ نہ پڑ جائے۔ یعنی جب انسان مسجد بنانے کا ارادہ کرے تو اس میں اس بات کا دھیان اور خیال رکھے کہ نہ صرف آج بلکہ آئندہ مستقبل کے لیے بھی انسان یہ منصوبہ بندی کرے کہ بھئی اب میرے بعد جو آنے والے ہیں کیا ان کے لیے بھی یہ مسجد کافی ہوگی یا تنگ پڑ جائے گی۔ اس ارشاد سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بات معلوم ہوئی کہ بجائے اس کے کہ ہم مسجد کو بہت زیادہ مزین کریں، اس کے لیے بہتر ہے کہ زمین زیادہ خرید لی جائے اور مسجد کو زیادہ وسعت دی جائے اور زیادہ کشادہ بنایا جائے۔ اور جب بھی عمومی طور پر کوئی مساجد بڑی بڑی جگہ خریدی جاتی ہیں تو بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی جگہ کی کیا ضرورت تھی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حالانکہ اس کے برعکس ہمیں تلقین فرما رہے ہیں کہ جب بھی مسجد بناؤ تو اس بات کا دھیان رکھو کہ مسجد کشادہ ہو، مسجد بڑی ہو، آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی منصوبہ بندی کی جائے تاکہ ان کے لیے یہ مسجد تنگ نہ پڑ جائے۔ مثال کے طور پر جب ہم پرانی جگہ سے ادھر آ رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے یہ اتنی بڑی جگہ، اب حالت یہ ہے کہ ہمیں جگہ کی تنگی کے باعث جمعے کی دو جماعتیں کرنی پڑ رہی ہیں، تو بعضوں کا یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ خالی جمعے کے لیے، آخر کام چلو کسی کام کے لیے مسجد تو استعمال ہو رہی ہے نا، لوگ مسلمان آ تو رہے ہیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے یہ انسان سوچے۔ بہرحال اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسجد کے زیادہ قریب ہے کہ اس کی فضیلت بیان فرمائی، جس کا گھر مسجد کے زیادہ قریب ہے اس کا اجر بیان فرمایا، اور اگر کسی کا گھر مسجد سے دور ہے تو اس کو دوسرے انداز سے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ وہ زیادہ چل کر زیادہ قدم جو ہے اس کو اٹھانے پڑیں گے مسجد میں آنے کے لیے تو اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی اگر قریب والا ہے تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ جلدی مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتا ہے وہاں کی عبادات کے اندر، اور وہاں کی جو جتنی بھی وہاں معمولات ہیں اس میں شرکت کر سکتا ہے، اور ساتھ اگر دور والا ہے تو اس کے لیے دوسرے اندر۔ بلکہ ایک موقع پر کچھ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت چاہیے کہ اے اللہ کے پیغمبر ہمارا گھر مسجد سے دور ہے، تو کیا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں گے کہ ہم مسجد میں جماعت نہ پڑھا کریں، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، میں نے کہا نہیں، بلکہ تم اگر دور ہیں تو تمہارے لیے یہ اس لحاظ سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے کہ تمہیں زیادہ قدم اٹھا کر مسجد میں آنا پڑ رہا ہے، تو ہر قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں، تو یہ تمہارے لیے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ نے ان کو منع فرما دیا۔ قریب والوں کے لیے بھی باعث ثواب اور دور والوں کے لیے بھی باعث ثواب۔ اور اس طرح پھر مسجد کے دیکھ بھال کے لیے ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مسجد کا قیم بنا دیتے ہیں، نہ نہیں مسجد کا نگران بنا دیتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جو مسجد کا متولی بن جاتا ہے یا مسجد کا نگران بن جاتا ہے، خادم بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کو یہ ایک منصب سونپ دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ اس میں پھر مسجد کی تمام مجملہ ضروریات کا وہ ذمہ داری لیتا ہے کہ اس میں امامت کے لیے، مدرسین کے لیے، مصلین جو نمازی ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے جتنی بھی ضروریات ہیں اس کا وہ یعنی فکر مند ہوتا ہے. یعنی ایک انسان اپنے گھر کے لیے فکر مند ہونا، ایک اللہ کے گھر کے لیے فکر مند ہونا، اور پھر جو ہے اس کے اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی طرف سے. دنیا میں کے بہت سارے عہدے ہیں لیکن ان عہدوں پر انسان فخر نہیں کر سکتا جتنا انسان اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے کسی کو اللہ نے چن لیا، چاہے وہ کتنی بھی خدمت کر رہا ہے، چاہے جو چھوٹی خدمت کر رہا ہے بڑی خدمت کر رہا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو مساجد کے خدام ہیں، جو مسجد کے خادمین ہیں، مسجد کے جو خدمت کار ہیں، ہمیں ان کا جو ہے احترام کرنا چاہیے. اب ہمیں یہ اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے ہیں، بغیر معاوضے کے اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی توانائیاں لگاتے ہیں، اپنا سارا کچھ اس مسجد کی بہتری کے لیے اور اس مسجد کی نمازیوں کی بہتری کے لیے وہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد عوض ان کو کیا لوگ باتیں بتانا تھا کی کرتے ہیں. اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اگر ہمیں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے کوئی ایسا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کی حوصلہ شکنی تو نہ کریں، ان کو مختلف باتیں سنا سنا کر ان کی دل آزاری کا سبب تو نہ بنے. اگر ہم کسی کی خدمت کو، کسی کی محنت کو، کسی کی توانائی کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے اس تعریف نہیں کر سکتے، کم از کم پھر اس کو دل آزاری بھی نہ کریں. ہاں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو ایک اس کو کہنے کا، اس کو اصلاح کا کوئی طریقہ سلیقے سے بات کہی بھی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ کسی کو دل آزاری کرنا تو جو تو وہ تو بہت غلط بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو اللہ کے گھر کے لیے جو ہے لگا دیا گیا اور الٹا ہم جو ہے انہی لوگوں پر مختلف طریقوں سے باتیں بنائیں تو یہ بڑے گاٹے کا سودا ہوگا، بڑے نقصان کا سودا ہوگا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اگر کوئی ہمیں کوئی بات کہہ رہے ہیں، کوئی اس میں کوئی قانون ضابطہ کا کلیہ جو قاعدہ بنایا جا رہا ہے تو وہ سب کی بہتری کے لیے بنایا جا رہا ہے، نہ کہ اپنے کوئی حکومت چلانے کے لیے. سب مثال کے طور پر بعض اوقات حدیث کے اندر آتا ہے بلکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسجد میں کسی جگہ پہ گندگی نظر آئی تم اس کو ختم کر دو، اس سے مٹا دو. پرانے زمانے میں ہوتا کہ تھا کہ مساجد کچی ہوتی تھی، پکی نہیں ہوتی تھی، تو اگر کسی نے رینٹ پھینک دی یعنی ناک کی ریزش پھینک دی، پہلے تو آپ نے فرمایا کو پھینکنا نہیں چاہیے، اگر پھینک دی تو اس کو مٹی میں دبا دو، نیچے زمین میں دبا دو تاکہ نظر نہ آئے، اور ظاہر ہے کہ جب سجدے میں جائیں گے ہاتھ نیچے لگیں گے تو انسان تعفن ہوگا، مٹی میں دبائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پھر جو ہے گل سڑ جائے گی تو بدبو نہیں آئے گی. اور پھر آپ نے فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر گرد و غبار دیکھی تو آپ نے خود کھجور کی ٹہنی لے کر اس کو صفائی کرنا شروع کر دیا. تو اگر ہم دیکھیں کہ مسجد میں کوئی ایسی گندگی ہے تو ہم بجائے اس کے کہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، صفائی کیوں نہیں ہو رہی، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو کہنے کہ جو مسجد میں خدمت گا رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کون سا وہ اس میں تنخواہ لے رہے ہیں، تو ہم خود بھی اس میں کہ چلو آپ پوچھ لو کبھی میرے مجھے بتا دیجیے میں اس کی صفائی کر دوں، اگر دیکھیے تو اس کو ہٹا دیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹایا، ایک موقع پر وہاں کسی کی ناک کی ریزش تھی تو آپ نے وہاں جو ہے اس کو ہٹا دیا، اور پھر آپ نے منع کیا کہ آپ نے قبلہ کی طرف جو ہے وہاں نہیں تھوکو، بلکہ اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے قبلہ کی طرف تھوکا تو قیامت میں اس کے اس جو ہے پیشانی پر وہ نمودار ہو کر نظر آئے گا، یعنی وہ گندگی محفوظ کر دی جائے گی اور قیامت میں پھر جو ہے اس کے چہرے پر وہ نمودار ہوگی، کیونکہ اللہ کے گھر کی اس نے حرمت اس کی پامال کی، تقدس کو پامال کیا مسجد کے اندر، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے. اب ہوتا کہ بعض اوقات جو مسجد کے صفائی کا خیال رکھنا تو سب کی ذمہ داری، اور بعض اوقات یہ لکھا ہوتا ہے نا کبھی فلاں جگہ پہ تم اپنی سوکسیں یا جرابیں یا موزے وہاں نہیں رکھو، اور ہوتا کیا ہے بعض اوقات وہی جہاں وہ لکھے ہوتے ہیں اعلانات وہیں سوک سے رکھی ہوتی ہے. عجیب. اب مجھے نہیں پتا کہ ابھی اس ملک میں کوئی ایسے بھی افراد ہوں گے جن کو پڑھنا نہیں آ رہا ہو. میرا خیال کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو یہ چیزیں پڑھنی نہ آ رہی. پھر لیکن اس کے باوجود یہ حرکتیں, اس کے کیا بات, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لاپرواہی ہے, کہ لاپرواہی ہے, غفلت ہے, سستی ہے, کہ بھائی اللہ کے گھر کی جو ہے خود سے تو صفائی کا خیال کیا رکھنا. اگر کسی نے وہ بندوبست کر دیا ہے تو اس کو بھی دھیان میں نہیں ہم لا رہے. اب مثال کے طور پر وہ نیچے لکھا ہوا ہے نا کہ جرابیں اور موزے اور باقی چیزیں یہ خاص جگہ سے آگے نہیں لے کر جانا, چونکہ وہاں لے کر جائیں گے تو وہاں جو ہے وہ آلودہ ہو جائیں گے, طہارت اور پاکی وہاں مشکوک ہوتی ہے, جو وضو کا جو ایریا ہے. لیکن کتنے ہی بےچارے بڑوں کو اور چھوٹوں کو, مختلف قسم کے افراد کو آتے جاتے دیکھا, بلا جھڑک جو ہے وہ منہ اٹھائے جا رہے اور ایسے ہی آ رہے ہیں. وہی جو جرابے ہیں وہ وہاں سے ملوث ہو کے پاکی اور نپاکی میں وہ اسی جگہ سے بیت الخلاء سے برآمد ہو رہے ہیں اور وہیں جا کر جو ہے جرابے لے کر گھوم پھر کر واپس مصلی مسجد میں آ رہے ہیں. تو یہ مسجد میں ایک تو نپاک کرنے کے ذریعہ بن رہے ہیں اور دوسرا اس مسجد میں بدبو پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سے مبارک ہے, آپ نے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی یہ بدبودار چیز, یعنی اس میں یہ لہسن تھا, پیاز تھا یا کوئی اور اس طرح کی جو منہ سے بدبو پیدا کرے, وہ کھایا ہے کسی نے, کچا کھایا ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, تو اس کو منع کیا ہے کہ وہ مسجد میں مسجد کا قریب بھی مت آئے, کھینچے جائے کہ وہ مسجد کے اندر آ جائے. وجہ ہے کہ وہ اس میں مصلیوں نمازیوں کے اذیت کا سبب بنے گا, ان کی اذیت یعنی ان کو تکلیف کا باعث بنے گا. اب ظاہر ہے کہ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دور جنت البقیع کی طرف نکال دیتے تھے کہ وہاں چلے جاؤ تم, کہ اگر کوئی کھا کر. اس میں صرف خالی یہ جو ہے یہ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ کوئی اگر سگریٹ نوشی ہے اور گٹکا ہے, کوئی اور چیز ہے جس سے انسان کے کپڑوں سے, بدن سے, منہ سے, ہاتھ سے بدبو آتی ہے, تو وہ بھی مسجد کے قریب مت آئے. بلکہ حتیٰ کہ ایسا بندہ جس کے بدن سے, کپڑوں سے, اس کے پسینے کی بدبو آ رہی ہے, وہ بھی مسجد کے نہ آئے. بلکہ اسی وجہ سے جمعے کے لیے, جو اجتماعات کے لیے آپ نے فرمایا کہ بہترین تم جو ہے اچھے انداز سے غسل کرو, اچھے انداز سے وضو کرو, اور پھر جو ہے اچھے کپڑے پہنو, جو ہے تمہیں بہترین دلہن کے کپڑے, پھر خوشبو استعمال کرو, پھر جو ہے مسجد میں آؤ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تاکہ ارد گرد جو ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں ان کو تکلیف کا باعث نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ اس طرح کے چیزیں آتا ہے,
لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مکرو ٹائم میں, ان کو یہاں تو بتائیں کہ
ٹھیک ہے تو جزاکم اللہ. تو اس میں جو ہے آپ نے فرمایا کہ جو کہ بدبودار چیزیں کھا کر آتا ہے تو فرشتے بھی ان سے دور بھاگتے ہیں. جب فرشتے جن سے دور بھاگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر انسانوں تو کو بھی تکلیف ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جو ہے تم یہ چیزیں کھا لو تو مسجد, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جتنی مرتبہ بھی جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے چند چیزوں کی مجھے تلقین فرمائی, ان میں سے ایک یہ کہ جو ہے مسواک کا کثرت کے ساتھ استعمال, یعنی نماز سے پہلے. وجہ کہ یہ ہے کہ یہ انسان کے سواک مطہرت للفم ومرضات للرب, کہ یہ جو سیواک ہے یہ انسان کے منہ کی پاکی کا سبب ہے, ذریعہ ہے, اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب بعض اوقات مجھے جو ہے بعض نمازی ایسے ملتے ہیں, خود بھی اس کا بعض اوقات مشاہدہ ہوتا ہے کہ بھئی جب پیچھے نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو بعض اوقات ساتھ والے سے اتنا تعفن آ رہا ہوتا ہے, اور پتہ نہیں مسجد میں کس طرح وہ اس حالت میں آنا گوارا کر لیتے ہیں کہ وہ بدن سے بدبو کے جو ہے وہ بدبو کے فوارے پھوٹ رہے, اور جو ہے منہ سے بھی اور جو ہے کپڑوں سے بھی, اور اسی طرح مسجد میں وہ گھس آتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں اس میں دھیان رکھنا چاہیے. وجہ وہی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی خطبہ کے اندر, کہ تم میں سے کون ایسا ظالم شخص ہوگا جو ہے لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکنے کا ذریعہ بنے. اس میں معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام ہر وہ انداز جس سے دوسرے کو مسجد سے روکنے کا سبب بن جائے وہ جو ہے منع کیا گیا ہے، چاہے اس کو صراحتاً روکے، چاہے اس کے عمل سے روک جائے، یا کوئی بھی. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مسجد میں مسجد کا احترام ملحوظہ خاطر رکھنا چاہیے، اس کے تقدس کو جو ہے برقرار رکھنا چاہیے، اس کے جتنے بھی حقوق ہیں اس کو پورے کرنے چاہیے. جب مسجد میں داخل ہوں تو ہم جو ہے سب سے پہلے دعا پڑھیں، اعوذ باللہ العظیم والسلطان القدیم، بسم اللہ والصلاۃ یعنی پہلے یہ دعا پڑھ لے، پھر بسم اللہ پڑھ لے، یہ دوسری سنت، پھر جو والصلاۃ والسلام تیسری سنت، پھر جو ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک چوتھی سنت، اور پھر جو ہے اس کے بعد نیت اعتکاف کی نیت کر لے، یہ پانچ سنتیں، اور اس کے بعد جو ہے تحیت المسجد کا اگر وقت ہے تو وہ پڑھ لے. ابھی جو ہے صاحب ایک میرے پاس آئے، انہوں نے کہا لوگوں کو بتائیے کہ بھی جب مقروء وقت ہوتا ہے تو اس وقت نفل نماز نہ پڑھا کرے. یہ تو واضح پتہ ہونا چاہیے کہ بھی جب کچھ دن 24 گھنٹوں میں تین اوقات ایسے ہیں جن میں نماز سجدہ نہیں کرنا چاہیے، منع کیا ہے احادیث کے اندر. ان میں فجر کا جب وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد سے، یعنی جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے جب طلوع آفتاب ہوتا ہے اس سے 15-20 منٹ کے درمیان یہ وقت ہوتا ہے جس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا انسان، اور اس طرح ظہر کے وقت سے 15-20 منٹ پہلے، اور تیسرا وقت ہوتا ہے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے 15-20 منٹ پہلے، ان تین اوقات میں ماں سوائے اس دن کی جو عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، وہ بھی عادت نہ بنائے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مسجد کے تمام حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور مسجد کے جتنی بھی فضیلتیں ہیں اس کو ہم سب کو حاصل کرنے والا بنائے. اور اس میں بچوں کو بھی ہمیں روکنا چاہیے کہ بعض اوقات بچوں کو لے کے آتے ہیں تو وہ شور شرابہ کرتے ہیں، اور جو والدین کی بڑوں کی سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیے کہ مسجد کے آداب کیا ہے. اور بڑوں کے لیے بھی بعض اوقات بڑے بھی مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مسجد اللہ کی عبادت کا جو ہے جگہ ہے، نہ کہ دنیا کی باتیں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اللہ اکبر اللہ اکبر.